الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. قرآن حکیم کے 27 پارے میں سے سورہ طور کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور مشرکین مکہ کے حوالے سے کلام اس تعلق سے جاری ہے کہ جو ایک کشاکش کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مشرکین کے درمیان جاری تھا، اس کے دوران میں ان کے غلط عقائد کا رد اور ان کو دعوت توحید کا پیش کیا جانا اور ان کے شبہات کا ازالہ کیا جانا، اعتراضات کا جواب دیا جانا، یہ اس سلسلے کلام میں گفتگو ہمارے سامنے آ رہی ہے. پھر یہ ذکر بھی پچھلی نشستوں میں کئی مرتبہ آیا ہے کہ جو اب سلسلہ کلام ہے سورہ طور کی جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں، ایک بڑا جلالی انداز بھی ہے اللہ کی طرف سے، ایک سوالیہ انداز میں ان کو دروبینی کی اپنے اندر غور و فکر کرنے اور اندر جھانک کر حق تلاش کرنے یا اس پر توجہ کرنے کی توجہ دلائی جا رہی ہوں کہیے، اور ادبیت کے اعتبار سے بھی، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی عربی اسلوب میں یہ انداز اس مقام پر بڑا قیمتی ہے. گزشتہ جو بات ہم نے آخر میں مکمل کی تھی وہ یہ تھی کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سوال کیا کہ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ جس پر چڑھ کر وہ سنتے ہیں، ام لہم سلم یستمیعون فی فلیأت مستمیعہم بسلطان مبین، تو چاہیے کہ ان کا کوئی سننے والا کوئی کھلی سند یا دلیل لے کر آ جائے. مراد ہے کہ حق کے دلائل تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اب ان کے پاس ایسی کیا دلیل ہے کہ جس کی بنیاد پر واضح حق کو یہ جھٹلائیں یا اس کا رد کریں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کوئی سیڑھی ہے، کوئی آسمان کی خبریں ان کے پاس آ گئیں. آگے چل کر ابھی فرشتوں کے حوالے سے جو ان کا غلط عقیدہ تھا کہ انہوں نے فرشتوں کو معاذ اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیا تھا، تو اس تناظر میں بھی آگے گفتگو آئے گی. ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ کئی آسمانوں پر ہو کر آ گئے ہیں اور فرشتوں سے کوئی خبریں لے کر آ گئے ہیں کہ ان کے سامنے کچھ ایسی بات آ گئی کہ جس کی بنیاد پر وہ حق جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، کیا یہ اس کا انکار کریں گے؟ اور اس کے ذیل میں پھر تفصیلاً اللہ ہی کی طرف سے دل میں بات آتی، یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی. ہم نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اللہ کا کلام جب آتا ہے، اللہ کے پیغمبر کی دعوت جب آتی ہے، تو وہ واضح دلائل کی بنیاد پر ہوتی ہے دعوت، اور وہ کھل کر دعوت پیش ہوتی ہے، اور اس میں کوئی معذرت خانہ رویہ، کوئی کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ، کوئی لگی لپٹی بات، اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا. دو ٹوک انداز میں گفتگو ہوتی ہے. آج حق ہمارے پاس ہے اللہ کی کتاب کی صورت میں اور نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیمات کی صورت میں، دین اسلام کی تعلیمات کی صورت میں، تو اس کو پیش کرنے میں کوئی معذرت کا رویہ، کوئی ڈیفینڈنگ ایٹیٹیوڈ کا معاملہ، کوئی کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ کا معاملہ، کوئی لین دین کا معاملہ ہو جائے، کوئی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہو جائے، کچھ دوسروں کی مان لیں، کوئی فلاں کی مان لیں، کچھ بات بیان کریں، کچھ بات بیان نہ کریں، یہ مومن کو زیب نہیں دیتا. پھر جب قرآن مشرکین سے کہتا ہے، اور اشارہ بھی کیا تھا اہل باطل سے بھی کہتا ہے کہ دلیل تو پیش کرو، اور جو کہ نہیں ہے ان کے پاس، تو ہم جو قرآن حکیم کے ماننے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس تو دلائل موجود ہے نا، کیا ان کا ہمیں علم ہے؟ اور کیا ہم اعلیٰ وجہ البصیرت اپنے دین کو پورے کنوکشن کے ساتھ، یقین کے ساتھ، وسوخ کے ساتھ تسلیم کیے ہوئے ہیں؟ اور کیا اسی کنوکشن اور یقین کے ساتھ ہم اللہ کے دین کو آگے دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ گفتگو پچھلی مرتبہ آخر میں ہمارے سامنے آئی تھی. اب اگلی آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. سورۃ طور کی آیت نمبر 39، ارشاد ہوا ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہوں اور تمہارے لیے بیٹے ہوں؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ مشرکین مکہ کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے، جیسے کہ بھی اشارہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے دیا، یعنی بھونڈے عقائد مشرکین نے بھی گھڑے اور مشرکین نے تو بیٹیاں قرار دے دیں. مسیحیت کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا معاذ اللہ، یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا معاذ اللہ، یہ بھی بھونڈے عقائد ہوا کرتے ہیں. اور اس میں بھی ایک تصور کیا ہوتا ہے، یہ تصور گھڑ کر اپنے آپ کو عمل سے فارغ کر لیا جائے. مسیحیت میں کیا معاملہ ہوا، تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان لو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بس یہ کنفیس کر لو، یہ اعتراف کر لو، بس تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. استغفر اللہ، معاذ اللہ، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ کروسیفیکیشن کا جو معاملہ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کو سولی دے دی، کروسیفائی کر دیا، تم اس کو تسلیم کر لو، تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم دنیا میں کسی چھوٹے سے چھوٹے مجرم کے بارے میں ماننے کو تیار نہیں ہوتے کہ جرم ایک نے کیا اور سزا دوسری کو دی جائے. ہاں، اور ساری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہارے بقول، ان باطل پرستوں کے بقول کہ خدا اپنے بیٹے کو سولی دے کے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. انا للہ و انا الیہ راجعون. معاملہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بھونڈے عقیدے گھڑو اور عمل سے فرار اختیار کر لو. یہ اپنی جگہ ایک موضوع ہے. مذہب کے ماننے والے، حتیٰ کہ خالق کائنات کے ماننے والوں میں بھی بعض لوگوں نے یہ رویے اختیار کیے کہ اس طرح کے جھوٹے تصورات، یہ بھونڈے عقائد کو گھڑ کر اپنے لیے سو کال کہہ لیجیے، اپنی سمجھ کے مطابق عمل سے فارغ ہونے کا فیصلہ کر لیا کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے، خدا نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ معاذ اللہ سولی دے دی، ہم تو عمل سے فارغ ہو گئے. یہ کنفیس کرنے کا عقیدہ یا اس طرح کا عقیدہ کہ خدا نے سولی دے دی اپنے بیٹے کو، یہ مسیحیت کا معروف عقیدہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ کہیں خدا کے ماننے والے، خالق کائنات کے ماننے والوں نے بھی کیا، اہل کتاب نے، اور کبھی مشرکین نے جو اللہ کے ساتھ جھوٹے معبودوں کو شریک کرتے تھے، انہوں نے بھی اختیار کیا. بہرحال یہ اپنی جگہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے کہ عمل سے فرار اختیار کرنے کے لیے لوگوں نے کیسے کیسے بہانے تلاش کیے. یا یہود کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ، بلکہ یہود و نصارہ دونوں کہتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 18 میں ذکر آتا ہے، کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے تو بیٹوں کی طرح، اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں. اور یہود کہتے تھے، لن تمسن النار الا ایام معدودات، جہنم کی آگ تو ہمیں چھوئے گی نہیں سوائے چند دن کے. ہاں چلو، چند دن ہم نے بچھڑے کی پوجا پاٹ کی تھی، اتنے دن ہمیں سزا ملے گی، اس کے بعد جنت تو ہماری پکی، اب ہم جو چاہیں کریں سو کریں. آج یہود یہ اس زمین پر سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں، جن کی فقہی کتاب تالمود، یہ ہمارے مفسرین نے بھی تفسیر لکھی ہے، اردو تفاسیر میں بھی آپ کو مل جائے گی، جن کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک یہودی کو اپنے معاملے میں، مقدمے میں، اگر فیصلہ یہودی جج کی عدالت سے ملے تو وہاں سے جا کے لے، اور اگر غیر یہودی کی جج کی عدالت سے ملے تو وہاں جا کر لے، کسی طور اپنا معاملہ سیٹ رکھے، اپنے مفاد کو جو ہے وہ محفوظ رکھ لے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایک جملہ قرآن نے نقل کیا کہ ما علینا فی الامیین من سبیل، یہ مشرکین کو کہتے تھے امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ نہیں پوچھے گا، ہم لوٹیں، کھسوٹ کا لوٹ کھسوٹ کا معاملہ کریں، جو چاہیں سو کریں، ان کے بارے میں اللہ ہم سے سوال نہیں کرے گا. یہ ان کی تالمود کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ ان کے بھونڈے عقائد ہیں، اور یہ انسانیت کو کہتے ہیں، یہود کے علاوہ جو غیر یہودی ہیں، یہ تو گویم ہیں، جینٹائلز ہیں، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں. ایسے ایسے عقیدے گھڑ کے اپنے آپ کو کہنا چاہیے کہ سب سے اعلی اور افضل سمجھنا، اور عمل سے فرار اختیار کر لینا. یہ میں نے آپ کے سامنے مشرکین کا اور اہل کتاب کا ذکر تو کیا، ذرا ہم بھی اپنے معاشروں میں جائزے لے لیں. ہمیں بھی کچھ تصورات ایسے دیے گئے ہیں، کچھ قوالیوں میں دیے گئے، کچھ شعراء نے دے دیے، حال وہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن ان کا حاصل کیا بنتا ہے، عمل سے فارغ ہو جاؤ. یعنی ایک شب میں بیٹھ جاؤ ماہ رمضان میں، اور آ کے سارے سال کے معاف کروا لو، اور اس کے بعد جو چاہو سو کرو. یہ گارنٹی دے دی گئی اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ شب قدر میں تم نے محنت کر لی، سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاءاللہ، اس کے بعد فارغ، لوگوں کے گلے کاٹو، ہاں جناب یہ فلاں جگہ دینی ادارے کے اندر، یہ فلاں نیک کام کے اندر پیسے دو، بہت اچھی بات ہے، انفاق کرنا چاہیے، یہ بھی تو بتاؤ کہ حلال سے دینا چاہیے، حرام کا تو اللہ قبول نہیں فرماتا، کڑوی بات ہے نا. لیکن محمد مصطفیٰ کا قول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، وہ حلال کو، پاک کو قبول فرماتا ہے. ہمارے ہاں فضائل تو بڑے بیان ہو جاتے ہیں، جناب یہ دو کے تو یہ ملے گا، یہ دو کے تو یہ ملے گا، بالکل صحیح بات ہے، فضائل اللہ کے رسول نے بیان فرمائے، قرآن حکیم نے بیان فرمائے. قرآن فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت 261 میں، ایک دانہ تم اللہ کی راہ میں دو، گویا سات بالیں اگ آئیں، اور ہر ہر بال میں سو سو دانے ہوں، کتنا ہوا 700. ہر بال میں سو سو دانے تو 700 ہوا، 700 ٹائمز ہو گیا. اور قرآن کہتا ہے واللہ یضاعفنی من یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اور اضافہ فرما دے گا. تو اللہ تو خود قرآن میں فضائل بیان فرماتا ہے، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے مال حرام کے بارے میں بھی ذکر تو فرمایا نا، تو یہ بھی تو بیان کیا جائے کہ بھائی مال حرام کا دیا وہ قبول نہیں ہوتا. اور ایک ہے نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت کی امید، اس کی ہم امید بھی رکھیں، دعا بھی کریں، مستحق بننے کی کوشش بھی کریں. رسول اللہ کے وعدے احادیث موجود ہیں، مگر وہ احادیث بھی موجود ہیں کہ جن میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو، میرے راستے کو، میرے طریقے کو چھوڑ دیا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے. یہ دونوں پہلو سامنے رہنے چاہیے. تو بہرحال ماضی میں، اقوام میں، حتیٰ کہ خالق کائنات کو ماننے والوں میں، حتیٰ کہ الہامی کتاب اور پیغمبروں کو ماننے والوں میں یہ بری روش رہی ہے کہ عمل سے فرار اختیار کرنے کے لیے انہوں نے کچھ بہانے تلاش کر لیے. ایک اور پہلو ذرا تلخ ہے لیکن سماعت فرما لیجئے، کسی موقع پہ یہاں بھی ذکر ہوا اور میڈیا کے پروگرامز میں میں ذکر کرتا ہوں، اور ہمارے ایک استاد ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کبھی کبھی تشریف لائے یہاں پر، انہوں نے بھی یہاں پر یہ بات بیان کی ہے کہ آج جب ہم سیرت النبی کا بیان کرتے ہیں تو محمد بن عبداللہ کا ذکر تو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ابو جہل کو بھی، صداقت کا معاملہ تھا، امانت کا معاملہ تھا، دیانت کا معاملہ تھا، فیصلے کرنے کا معاملہ تھا، کروائے تھے نا ان لوگوں نے فیصلے. آغاز وحی سے پہلے حجر اسود کے نصب کیے جانے کا فیصلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا تھا نا، صادق بھی کہا، امین بھی کہا، فیصلے بھی کرائے، کوئی ایشو نہیں. ایشو کب ہوا ہے؟ مسئلہ کب کھڑا ہوا؟ جب حضور کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلی ہو، کہو گے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم تب فلا پاؤ گے. یہ تمہارے جھوٹے معبود یہ غلط ہیں. اور ان جھوٹے معبودوں کو مشرکوں کو بھی پتا تھا، سارے جاہل نہیں تھے. ابو جہل چیف تھا، ان کا دار الندوہ کی پارلیمنٹ کا چیف تھا، اس کو بھی پتا تھا یہ ہاتھ سے بنائے ہوئے بت ہیں، مگر معلوم تھا کہ ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے نام پر ہم لوگوں کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، ہم اپنی تجوریاں بھرتے ہیں اور ہم اپنی جائیدادیں بناتے ہیں. اس بے وقوف گورکھ دھندے کو ان لوگوں نے اپنی معاش کا ذریعہ بنا رکھا تھا. جب اس پر ہٹ لگی ہے تب دشمنی شروع ہوئی ہے کہ الہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، ان معبودوں میں، جھوٹے معبودوں میں کچھ نہیں رکھا، یہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہور نبوت ہوا، اعلان نبوت ہوا، آغاز وحی کا معاملہ ہوا، تب حضور علیہ السلام کی مخالفت شروع ہوئی ہے. تو یاد رکھیے گا، کئی مرتبہ مختلف پیرایوں میں عمل سے فرار اختیار کرنا یا عمل سے دور کرنے کا بہانہ بنا کر آدمی کو مطمئن کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. مشہور شعر ہے، ہے ذرا تلخ بات، اس پہ تبصرہ کرنا، کہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے اے مولا تیرے محبوب کی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو کوئی شک نہیں نا. مگر محبوب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دو حدیثوں میں شفاعت کا ہی ذکر فرمایا، یا یہ بھی فرمایا کہ لعنت فرمائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے پر، دینے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر، اور اس کا گواہ بننے والے پر، اور فرمایا کہ سارے کے سارے برابر ہیں. یہ بھی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث سے مبارک ہے. حضور کی حدیث ہے لا يدخل الجنت قطات، بچپن سے ہمیں پتا ہے چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. لا يدخل الجنت، بچوں سے پوچھے ان کو حدیث یاد ہیں، لا يدخل الجنت قاطع، قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہ احادیث کیوں نہیں بیان ہوتی؟ ہمیں میٹھا میٹھا دین چاہیے. معاف کیجیے گا، تلخ افسر ہو گیا، معاف کیجیے گا، میں نے اسی لیے پہلے کہا تھا تلخ باتیں لیکن بیان ہونی چاہیے بھائی. تو جیسے کبھی مشرکین نے کوئی جھوٹے عقیدے گھڑ لیے، اپنے آپ کو بخشوا، ہاں جی ہم تو بخش دیے جائیں گے. نصارہ نے گھڑ لیے، خدا بیٹے کو سولی دیتے، معاذ اللہ ثم ما دل ہم فارغ. ہاں ہاں جی، چند دن ہم جہنم کی آگ میں جلائے دیں گے، یہود نے کہا، اس کے بعد ہم فارغ، جنت تو ہماری پکی ہے. کچھ ایسے ایسے نظریات ہمارے معاشروں میں بھی نظر آنا شروع ہو گئے، اور ہمیں بھی آسان سیدھا راستہ، یعنی چند ہزار کی تنخواہ جان لگائے بغیر ہمیں نہیں ملتی جنت، ہم سمجھتے ہیں کہ آن لائن آرڈر پہ پلیس کر کے مل جائے گی، ہمیں گھر بیٹھے مل جائے گی ہمیں. تو یہ تصورات درست کرنے کی ضرورت ہے. بات تو یہ چلی کہ مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، معاذ اللہ، بیٹیاں قرار دے دیا، اور نصارہ نے کچھ اور رویہ اختیار کی. ان کو کہا جا رہا ہے فرشتوں کو جو انہوں نے معاذ اللہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، اس کے تعلق سے مشرکین مکہ کے ذمن میں، ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اس کے لیے بیٹیاں، تم اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہو معاذ اللہ، ولکم البنون، اور تمہارے لیے بیٹے ہو جائے، عجیب بات ہے. اگلی سورت بھی پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے بڑی بھونڈی تقسیم تم نے اختیار کر رکھی ہے. یہ موضوع مستقل قرآن حکیم میں بار بار آتا ہے کہ اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں. انہی مشرکوں کے ہاں کبھی بیٹیاں پیدا ہوتی تو کئی لوگوں کا رویہ کیا تھا, قرآن کہتا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں ان کے چہرے سیاہ ہو جایا کرتے تھے اور وہ اپنے اندر ہی جو ہے وہ کرتا تھا, اب کیا کروں, اس کو زندہ رکھوں یا زمین میں گاڑ دوں. اللہ اکبر کبیرہ. جی اب بات ایک اور طرف چلی جائے گی لیکن جانی چاہیے, ہمارے معاشرے میں بھی آج بیٹیاں بوجھ نہیں بن جاتی, بیٹیوں کو بوجھ نہیں سمجھا جاتا, بیٹیوں کی پیدائش پر موری مناتے تو لوگ کہتے ہیں ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے جناب, بڑا ایڈوانس دور ہم دیکھ رہے ہیں. ہوگا کچھ ٹھیک ہے, آج سے 100 برس پہلے کے بندے نے اسمارٹ فون استعمال نہیں کیا تھا اور ہمارا خیال ہے کہ اسمارٹ فون استعمال کر کے ہم اسمارٹ ہو گئے, ایڈوانس ہو گئے. مگر جو پہلا قتل ہوا تھا حسد کے مارے, قابیل نے کس کا کیا تھا؟ حابیل کا. آج گھروں گھروں کے اندر حسد کے مارے جادو ٹونے نہیں کروائے جا رہے, دھندے نہیں چل رہے یہاں پر حرام کام کرنے والوں کے, اس سے جا کے تعویذ گنڈا کروانا, اس سے جا کے جادو ٹونا کروانا, فلاں کے خلاف فلاں کے خلاف فلاں کے خلاف. بڑی ترقی ہم نے کی ہے کہ آج تک وہ حسد کا مرض ہمارے اندر ختم ہو کے نہیں دے رہا ہے. بڑی ترقی ہے کہ ایک دوسرے کے بارے کے اندر جو ہے وہ ہم باتوں کو پھیلاتے ہیں اور گھروں کو توڑنے کی کوشش کر, بڑی ترقی ہمارے ہو گئی. خیر بات دور چلی جائے, تو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے ابھی بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. بڑے ترقی یافتہ دور میں ہم رہ رہے ہیں, وہ زمین میں گاڑ دیتے تھے, ہم زمین پہ جیتے جیتے بیٹیوں کو مار دیتے. کیسے بھلا, جب ان کو بوجھ سمجھتے ہیں, جب ہم بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں بیٹیوں کے مقابلے میں. اور کیا کرتے ہیں جی, جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بھائیوں کا حصہ تو ان کو مل جاتا ہے, بیٹیوں کا حصہ, بہنوں کا حصہ یہ کون کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کر رہے ہیں بھائی, محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی کر رہے ہیں. اور اتنی کڑوی بات ہے, مجھے معاف کیجئے گا, اتنی یہ کڑوی بات ہے کہ دم پہ پاؤں رکھنا یا دکتی رکھو چھیڑنے والی بات ہے. آج ہم بیٹیوں کا حصہ دے رہے ہیں, بہنوں کا حصہ دے رہے ہیں, اور تو اور بیٹے ماں کا حصہ کھا جاتے بیوہ کا. اور ہم کیا کرتے ہیں, جب انتقال ہوتا ہے تو تیجے کے کھانے, 40ویں کے کھانے, اور 4 مہینے 10 دن بیوہ کی عدت کے دوران کے کھانے کہاں سے خرچ کرتے ہیں؟ پورے محلے کو کھلانے کے لیے کہاں سے خرچ کرتے ہیں؟ مرنے والے کے پیسے میں سے. حرام ہے یہ, حرام. اور جا کے علماء سے پوچھئے, اگر مرنے والے کے چھوٹے بچے نابالغ تو آپ تو اجازت بھی نہیں لے سکتے ان سے. آپ کہ جی ہاں بچے بیٹے سے اجازت لے کے ہم نے کھانا کھلایا, ایک الگ بحث ہے, نابالغ کی تو اجازت بھی ویلڈ نہیں. جائیے علماء سے پوچھیے, اتنا بڑا حرام مسئلہ ہمارے, اور اس کو ہم لائٹ سمجھتے ہیں. آپ قرآن پڑھے سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12, جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وراثت کے احکامات عطا فرمائے, اور ان کے بعد اللہ کہتا ہے آیت نمبر 13 اور 14 میں, تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدود ہیں, یہ وراثت کے احکامات یہ اللہ کی حدود ہیں. اور جو اللہ کی احکام کی پاسداری کرے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے, آگے وہی قرآن کہتا ہے جنت ہے اس کے لیے. اور جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی خلاف ورزی کرے, اس کے لیے کیا ہے بولیں؟ پڑھیں قرآن, پڑھیں ترجمے کے ساتھ, کھولے تو صحیح سورہ نساء کی آیت نمبر 11 12 13 14, پڑھیں خود جا کر اور خود دیکھیں کیا لکھا ہے اس کے اندر, تشریح بھی پڑھ لیں ساتھ اس کی. ہم نے اس کو لائٹ لیا ہوا ہے, تو معاف کیجئے گا, وہ 14 صدیوں پہلے کے مشرک تھے جو بیٹیوں اور بیٹوں کو ترجیح دیتے تھے, کس پر؟ بیٹیوں پر. ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. آج ہمارے گھروں میں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ پرچیاں آتی ہیں ہمارے پاس, ابھی تو خیر نہیں آئی بھی کوئی, یہ تو موضوع آئے تھے, میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. پرچیاں آتی ہیں جب بیٹوں کو ترجیح دی جاتی ہے بیٹیوں کے مقابلے, اور بیٹوں کو خوب نوازا جاتا ہے, بیٹیوں کو جو ہے وہ بس جہیز کے نام پر دے کے فارغ کیا جاتا ہے. جو عجیب مسئلہ ہے, جہیز کا کوئی تصور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں نہیں. یہ ہندوؤں کا تصور ہے کہ شادی کے موقع پہ بیٹی کو دھان دہیج, یہ بزرگ سمجھ جائیں گے. آج کی نسل کو تو وہ اردو اس طرح سمجھ نہیں آتی. دھان دہیج وہ بنا ہمارے ہاں جہیز, خیرات دے دی بیٹی کو, تیری رخصتی ہو رہی, پکڑ یہ پیسہ تیرا مل گیا تجھے, وہاں کوئی وراثت میں تصور نہیں. اور ہم نے وہی ہندوانہ مشرکانہ رسم اپنے اختیار کر رکھی ہے, جہیز کے نام پہ قرضے لے کے پتہ نہیں کیا کر کے فارغ کرتے ہیں, اور جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹے سارا ہڑپ کر جاتے, بیٹیوں کو یعنی بھائیوں کی بہنوں کا حصہ نہیں دیا جاتا. اتنا بڑا ظلم ہے ہمارے ہاں, اور اللہ نے اس کو حدود کہا. بلکہ علماء سے پوچھئے, یہ جو وراثت کا علم ہے بہرحال پیشیدہ ترین علم ہے اسلامی علوم میں, اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہی علم الفرائض. یہ وہ احکام ہے جو فرض ہے ہمارے اوپر. اللہ اکبر کبیرہ. یہ وہ احکام ہے جو فرض ہے ہمارے اوپر, اور خوب ڈنڈیاں ماری جا رہی ہے ہمارے ہاں. تو عرض یہ کرنے لگا تھا میں دوسری طرف چلا گیا تھا معاف کیجئے گا، ہم نے بڑی ترقی کر لی، ہم بڑے ایڈوانسڈ ہو گئے. بڑی عجیب ایڈوانسمنٹ ہے بھائی، رشتے اور ٹوٹ رہے ہیں، گھرانے اور برباد ہو رہے ہیں، نامس کا بیڑا غرق، کردار کا بیڑا غرق، اخلاق کا بیڑا غرق، اور وہ جو حرکتیں مشرکین مکہ کرتے تھے بیٹیوں کو زندہ گاڑ کر، آج ہمارے یہاں بیٹیوں کو جیتے جی وہ حرکتیں دکھائی جا رہی، ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ٹھیک ہے جی، اب آپ کہیں گے بھائی بات تو سیدھی سیدھی مشرکین کی ہو رہی تھی اور ان کے غلط عقیدے کا رد ہو رہا تھا، تو یہ آپ اتنی ساری باتیں کہاں سے لے کر آ گئے؟ میں اپنے پاس سے تھوڑی بیان کر رہا ہوں. آپ ہمارے مفسرین کو پڑھیں جو تفسیر سے کلام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا کلام اس کا اعجاز ہے. وہ ایک آیت کے اندر کچھ سادہ الفاظ لے کر آتا ہے اور ہر شخص اپنی اپنی سطح کے مطابق لے گا اور ہر ہر دور میں اس کے تناظر میں پہلو سامنے آتے چلے جائیں گے. چنانچہ جب مشرکین کا یہ طرز عمل کہ وہ بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے، بیان ہوگا تو آپ سورہ نحل میں پڑھیں، یا ہم سورہ طور میں پڑھ رہے ہیں، آگے سورہ نجم میں پڑھیں گے، سورہ تکویر میں پڑھیں گے. سورہ تکویر میں کیا ذکر آتا ہے؟ اذا الشمس کورت. اس میں آگے چل کر اذا الشمس کورت و اذا النجوم انقدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا البحار فجرت و اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. قیامت کی نشانی، قیامت کے واقعات جو رونما ہوں گے وہ بیان ہو رہے، اور وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اور اللہ فرماتا ہے کہ جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. سورج کے لپیٹ دینے جانے کا ذکر آ رہا ہے، سمندروں کے ابل جانے بھڑکائے جانے کا ذکر آ رہا ہے، اور ساتھ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. اور جب زندہ گاڑ دی گئی قتل، بلکہ زندہ گاڑ دی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں اس کو قتل کر دیا تھا. اس مقام کو پڑھیں، تفاسیر کا مطالعہ کریں اور غور کریں کہ مفسرین نے مشرکین ہی کا فقط ذکر نہیں کیا، تاریخ میں عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا بھی ذکر کیا. محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی مبارک احادیث جن میں بیٹیوں کے تعلق سے حضور علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے ان کا ذکر بھی کیا، حضور کے اپنے طرز عمل کا ذکر کیا. اور آج کا کوئی مفسر ہوگا تو وہ آج کے ان حالات کو بیان کرے گا جو میں نے چند جملوں میں یا منٹس میں آپ کے سامنے بیان کیا. یہ ہے اللہ کے کلام کا اعجاز، اور یہ اللہ کے کلام کا حق کہ اس سے اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. بات آئی ہے تو وہ احادیث بھی سن لیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اولاد میں ترجیح دینے کی اجازت ہوتی، اگر اولاد میں ترجیح، پریفرنس، ترجیح دینے کی اجازت ہوتی تو میں بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دیتا. کتنے الٹے ہیں آج ہم لوگ چل رہے ہیں، کتنے الٹے چل رہے ہیں. اگر اجازت ہوتی تو بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دیتا. اور سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کو اللہ تین بیٹیاں عطا فرمائے اور ان کی پیدائش پر منہ نہ بنائے اور ان کی پرورش کرے اور ذمہ داری مراد نکاح کا بندوبست کرنا پورا کرے ذمہ داری کو، ایک روایت میں اور وہ جنت میں ساتھ ہوں گے. اور پھر حضور کا عام جو خاص مواقع پر حضور کا معمول تھا، ان خاص مواقع پر کیا معمول، حضور اپنا مبارک ہاتھ، دایاں ہاتھ بلند فرماتے اور حضور کے مبارک ہاتھ کی دو انگلیاں، شہادت والی اور درمیان والی، ملا کر حضور دکھاتے، ایسے میں اور وہ ساتھ ہوں گے. ٹھیک، تو ایک روایت میں اور ساتھ ہوں گے، ایک روایت وہ جنت میں داخل ہوگا، ایک روایت یہ بیٹی اس کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنیں گی. ایک اور حدیث حضور نے مجلس میں فرمایا کہ جس کو تین عطا کرے سوال ہو، یا رسول اللہ میری دو بیٹیاں ہیں، تو کہا تم بھی پرورش کرو، تم بھی کفالت پوری کرو، ذمہ داری اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا. اس کے بعد حضور تشریف لے گئے، وہاں ایک صحابی موجود تھے، تو کسی نے پوچھا کہ، بلکہ انہوں صحابی نے فرمایا حضور کے بعد چلے جانے کے بعد ہو، صحابی فرما رہے حضور کی مجلس میں موجود صحابی، یا اگر آج کوئی کھڑا ہو کر ایک بیٹی کے بارے میں سوال کرتا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی یہی بشارت عطا فرماتے. ٹھیک ہے بھائی، اب سبحان اللہ تو آپ نے پڑھا، الحمدللہ، ماشاءاللہ. اب جائیے اپنے بیٹیوں کو ترجیح دیجئے گھر جا کر، ترجیح سے مراد ان کو اہمیت دیجئے، معاف کیجئے گا، ان کو توجہ دیجئے. اور تو اور اللہ کے پیغمبر اپنے لیے صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم میں، احترام میں، ادب میں لوگوں کا کھڑا ہونا پسند نہیں فرماتے، آپ منع فرماتے، حضور کا معمول تھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جب بی بی فاطمہ بیٹی آتی تو اللہ اکبر، فاطمہ الزہرا آئیں تو حضور کھڑے ہو کر استقبال کرتے، حضور اپنی چادر بچھاتے، اپنے پاس بٹھاتے. یہ ہے جو بیٹیوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عطا فرمائی. اب کہاں حضور کی یہ مبارک ارشادات اور حضور کا اپنا یہ طرز عمل، اور کہاں ان آج امتیوں کی یہ باتیں کہ چہرے بگڑتے ہیں بیٹیوں کی پیدائش پر، اور بیٹیوں کو بوجھ ہم بنائے بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹیوں کو ہم بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بیٹیوں کے مقابلے میں ہم بیٹوں کو ترجیح دیتے ہیں اور ایکسپلوائٹ کرتے ہیں ان بچیوں کے حقوق کو اور ان کا حق مارتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک اور نقطہ ہاتھ کے ہاتھ، کیوں آج بیٹیاں بوجھ ہیں ہمارے معاشرے میں؟ اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں تو شادی بیاہ کا موقع ہی مسئلہ ہے نا جی. ان کی شادی کرنی ہوتی اور ان کو کیا کرنا ہوتا ہے جی؟ پیسہ دینا ہوتا ہے، جہیز دینا ہوتا ہے، یہ دینا ہوتا ہے، وہ دینا ہوتا ہے. یہ کس نے کیا ہے؟ ہم نے کیا ہے نا بھائی. کوئی شخص بتا دے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی تعلیم سے، وہ جی اللہ کے رسول نے بی بی فاطمہ الزہرا کو کیا دیا تھا؟ جہیز دیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. میں نے تو یہاں نکاح پڑھانے چھوڑ دیے، لیکن وہ کچھ خاص انتظامی وجوہات تھیں، ورنہ ہم گفتگو کرتے تو اس سے بیان ہوتی ہے بات. حضور نے جہیز دیا تھا بی بی فاطمہ الزہرا کو. ذرا اپنے بچوں سے، آج کل تو بچوں کے اسکول بند ہیں، ابھی گھر جا کے پوچھئے گا، وہ اردو کی کتاب میں سے نکال کے دکھا دے گا، جس کو ہم جہیز کہتے ہیں وہ تھا کتنا؟ کتنا تھا؟ ایک کھجور کی چھال کا بھرا ہوا بستر، دو تکیے اور کچھ ضرورت کے برتن، اتنا ہی تھا نا. آج آپ کے میرے سن 2020 عیسوی کے دور میں اتنے سامان کو جہیز کہنا، یہ لفظ جہیز کی توہین ہے کہ نہیں؟ ایک بات ہو گئی. اللہ کے رسول نے دیا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کیوں نہیں بتاتے کس کی رقم تھی وہ؟ سیدنا علی درویش آدمی تھے، انہوں نے اپنی زرہ فروخت کی تھی، اور سیدنا عثمان نے خریدی تھی. اللہ اکبر، کیا پیارے لوگ تھے. سیدنا عثمان نے خرید لی، حالانکہ وہ ویسے بھی امداد کر سکتے تھے، لیکن خودداری کا لحاظ کیا. اللہ اکبر. خرید لی اور بعد میں گفٹ بیک کر دی، واپس بھی کر دی سیدنا علی کو تحفے کے طور پر. اللہ اکبر. وہ جو رقم سیدنا علی کے ہاتھ میں آئی، تین باتیں بیان کی جاتی ہیں. ایک، کچھ مہر کا کچھ حصہ ادا کیا، کچھ غالباً ولیمے کے کھانے کا انتظام کیا ہوگا، کچھ حصہ ضروریات جو برتن وغیرہ کی تھی، وہ رقم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لا کر رکھی. کیوں؟ ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، تو بی بی فاطمہ کے والد تو ہیں حضور علیہ السلام. سیدنا علی کے بڑے سرپرست بھی کون ہیں؟ حضور علیہ السلام. بڑے کے ہاتھ میں لا کر، بڑے وہاں کون ہیں؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام. حضور نے اس رقم سے، جو کس کی ہے، یاد کر کے جائیں، اور جو بچے بیٹھے ہوئے نا اسکولوں کے، آج اپنے دماغوں میں بیٹا اچھی طرح بٹھا کر جائیں. اور جن نوجوانوں کے آئندہ معاملات آنے والے، مجھے اجازت دیجئے، ہمیں غیرت کا ثبوت پیش کرنا چاہیے. جملہ میں نے کیوں استعمال کیا، میں عرض کرتا ہوں، بھی نوٹ کر کے جائیں، یہ رقم کس کی ہے؟ سیدنا علی کی. اور حضور دونوں کے بڑے ہیں، تو ان کے سرپرست کی حیثیت میں کچھ ضرورت کا سامان منگوا کر دونوں کے حوالے کیا. رقم کس کی ہے؟ سیدنا علی کی. اور بتائیے حضور کے کتنی بیٹیاں تھیں؟ چار ہے نا، چار ہیں کہ نہیں؟ ہاں. ان چاروں کے بارے میں، باقی تین کے بارے میں آپ نے کبھی سنا ہے کچھ؟ کچھ ہے نہیں، تو سنیں گے کہاں سے؟ تو کیا یہ معاذ اللہ بے انصافی ہو سکتی ہے کہ حضور ایک کو دے باقی تین کو نہ دے؟ یہ بے انصافی ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ غلط فہمی ہے، یہ مس کوٹیشن ہے، یہ غلط بیانی جو ہم کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ نے جہیز دیا. اور بتائیے، رسول اللہ کے کئی نکاح ہوئے ہیں، ہوئے ہیں نا، بتائیے کہیں کچھ حضور نے لیا کسی سے؟ ہے ہی کہیں نہیں. اب میں نے لفظ استعمال کیا غیرت، کیا مطلب غیرت کا؟ وہ بھائی، مرد کو اللہ نے کفالت کا ذمہ دار بنایا نا جی. بیوی کی کفالت کس پر ہے؟ مرد پر، شوہر پر. بچوں کی کفالت کس پر ہے؟ تو مرد کو مرد بننا چاہیے، بےغیرت نہیں بننا چاہیے. یہ بےغیرتی کی بات ہے، بہت سخت بات میں کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے. اس کے ایسے بےغیرت ہم نے دیکھے ہیں کہ اللہ کی پناہ. اور بچیوں کے باپ روتے آنسوں سے، اور 10-10 لاکھ روپے زکات مانگتے ہیں کہ ہمیں جہیز کے لیے زکات دے دو. زکات اس کام کے لیے؟ ہم نے مصیبت بنایا نکاح کو، ہم نے بوجھ بنایا ہے نکاح کو. تو مرد کو مرد بننا چاہیے. اپنا گھر نہیں کرائے گا لے گا بھائی، اور دو کو رہنے کے لیے فی الحال ایک آدھ کمرے کی ضرورت ہے، چھوٹا موٹا کچن ہو جائے گا، کل اللہ وسعت دے گا، بڑھا لے گا اس کو، وہ کوئی مسئلہ نہیں. بنگلہ ہونا شرط تھوڑی نکاح کے لیے، اور 1.5 کروڑ کا فلیٹ ہونا ضروری تھوڑی. کرائے پہ لے لیں گے بھائی، دنیا کرائے کی اپنی کدھر ہے؟ ہم کہتے میرا ہے، اونرشپ کا ہے، وہ پیپر میں لکھا ہوا ہے، جو قبر میں گیا پیچھے قبرستان موجود ہے. گیا کوئی گھر لے کر اپنا، کوئی بنگلہ، کوئی گاڑی، کوئی ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، کوئی اسمارٹ کارڈ، کچھ لے کر نہیں گیا بھائی. یہ ہمارا خیال ہے، نہیں ہے میرا اور آپ کا. یہ دنیا کرائے کی، مجھے اور آپ کو چھوڑ کر جانا ہے. تو آج کرائے پہ لے لے گا، کل اپنا لے لے گا انشاءاللہ، اللہ برکت دے دے گا. لیکن ساری کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے. نکاح کا اعلان ہوتا ہے، چھوارے کون لے کر آتا ہے؟ لڑکے والے، لڑکی والے، لڑکے والے، حالانکہ نکاح کا فنکشن مانا کس کا جاتا ہے؟ لڑکی والوں کا. چھوارے کون لے کر آتا ہے؟ کیوں یہ سنت سے چلا رہا ہے؟ تو جو لڑکی والے رات کو یا دن میں کسی وقت دو ڈھائی لاکھ کا، تین چار پانچ چھ پتہ نہیں کتنے کتنے لاکھوں کا کھانا کھلا سکتے ہیں، وہ ہزار روپے کے چھوارے نہیں لا سکتے. کیوں نہیں لاتے؟ سنت میں چلا رہا ہے کہ اخراجات سارے کس پر ہیں؟ مرد پر ہیں. مہر کس نے دینا ہے؟ مرد نے دینا ہے. عورت کے لڑکی کے باپ کا کچھ ہے ہی نہیں. گھر کس نے بسانا ہے؟ یعنی اخراجات مرد نے. عورت کی کفالت کس پر ہے؟ نان نفقہ مرد پر. کل اللہ بچے عطا فرمائے گا، کس کے ذمہ خرچے؟ مرد پر. معاف کیجئے گا، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کال آتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس بات پہ جھگڑا چل رہا ہے کہ بھائی چل اس کو میں ایک اور انداز سے پیش کر دوں، کہ یہیں پہ کسی نے سوال کیا تھا. یعنی جب بچے کی ولادت کا موقع آئے گا تو بہو کو کہاں بھیج دو؟ وہ خرچے کریں گے. وہ خرچے کیوں کریں بھائی؟ لڑکی بچے کے باپ پر ہے خرچہ. تو اس پوری زندگی کفالت کی ذمہ داری بھائی مرد پر ہے. اللہ کی قسم اتنا پیارا دین ہے، محمد مصطفیٰ کی بات کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم، لڑکی کے ماں باپ یا اس لڑکی کے بھائیوں پر ایک روپے کا خرچہ نہیں، ایک روپے کا خرچہ نہیں. یہ حضور کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے بتائیے، لڑکی بوجھ ہو سکتی ہے؟ اب تو کس نے منایا؟ ہاں اور سنیں، مولویوں کو برا بھلا کہنا بڑا آسان ہے، بےچارے سافٹ ٹارگیٹ ہوتے ہیں. دین بڑا آسان ہے، یہ حدیث اللہ کے رسول کی، بخاری کی روایت ہے، الدین یسر، دین آسان ہے. اگلا جملہ ہمارا ہے، یہ جملہ تو حدیث میں الدین یسر، دین آسان ہے. اگلا جملہ ہمارا ہے، مولویوں نے بڑا مشکل بنا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. تم برانڈیڈ کاریں نکلواؤ، پتہ نہیں پچاس پچاس لاکھ کی، مولوی نے کہا نکالنے کو؟ ہاں برانڈیڈ کپڑے پہنو، مولوی نے کہا پہننے کو؟ جہیز کے نام پر بیس بیس پچیس لاکھ کی نمائش کرو، مولوی نے کہا ہے؟ کہا ہے کسی مولوی نے؟ کون کرتا ہے؟ ہم اور آپ کرتے ہیں بھائی. اس لیے ہم نے بیٹیوں کو بوجھ سمجھا ہے. تو خدا کی قسم یہ مسئلہ ٹھیک کر لیں کہ نکاح سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ کریں تو کسی لڑکی کے ماں باپ پر ایک روپے کا خرچہ نہیں، کسی بہن کے بھائی پر ایک روپے کا خرچہ نہیں. اور جب یہ خرچہ ہے ہی نہیں تو کیا بیٹیاں بوجھ ہوں گی؟ تو کس نے بنایا؟ ہم نے بنایا بھائی. دیکھیے بات کیا چل رہی تھی، بعد مشرکین مکہ کی چل رہی تھی، ان کے بھونڈے عقیدوں کی چل رہی تھی، اور اس بھونڈے عقیدے کے ذیل میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ام لہ البنات ولکم البنون. کیا ان اللہ کے لیے بیٹیاں ہوں؟ معاذ اللہ. اور ولکم البنون، اور اے لوگوں تمہارے لیے بیٹے ہوں؟ یا جی تم نے تقسیم کر رکھی ہیں. تو یہ تو ان کا حرکت کا معاملہ تھا، مشرکین کا، وہ بیٹیوں کی تذلیل کرتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں. استغفر اللہ، کتنا بھونڈا در بھونڈا معاملہ. لیکن ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ یہ مشرکین مکہ تھے جو بیٹیوں کے اوپر ظلم کرتے تھے، بوجھ سمجھتے تھے، ورنہ حضور نے تو بیٹیوں کے بارے میں کس قدر پیاری تعلیم عطا فرمائی ہے. اچھا بھائی، یہاں تو سارے مرد ہی بیٹھے ہوئے، ایسا کوئی مطلب نہیں ہے کہ بیٹوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن بھائی بیٹے سب پالتے، مجھے معاف کیجئے گا، اس لیے اس کی توجہ دلانے کی ضرورت. ہاں وہ تو میرا ہارڈ کیش ہے نا، اے ٹی ایم ہے میرا، سمجھ آ رہی ہے؟ کل کماؤ پوت بنے گا، کما کے دے گا. تو سبھی ہی پالتے ہیں. ہاں یہ بات کی کفالت کی ذمہ داری جب باپ پر ہے تو چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، وہ کفالت. سبحان اللہ، اتنا پیارا دین ہے، یہ ہر ایک نے کرنا ہے. چڑیا بھی اپنے بچے کو کھلا پلا دیتی ہے نا، بلی بھی شروع شروع میں اپنے بچے کو کھلانا پلانا سکھاتی ہے. سبحان اللہ، بندہ مومن یہ کام کرے تو اس پر بھی اجر ہے. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لقمہ جو تم ماں باپ کو کھلاتے ہو، سبحان اللہ، وہ لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، وہ لقمہ جو تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو، صدقہ ہے، ثواب ملے گا اس پر. پھر حضور نے فرمایا، بندہ فلاں جگہ صدقہ دیتا ہے، فلاں جگہ خیر میں خرچ کرتا ہے، فلاں جگہ خرچ کرتا ہے، بہترین صدقہ کیا ہے؟ جو بندہ اپنے گھر والوں پر خرچ کر رہا ہے. کتنا پیارا دین ہے. تو بیٹے پالو، بیٹیاں پالو، حضور کی تعلیم کے مطابق، دین کی تعلیم کے مطابق اجر ملے گا. اور آخری بات اس زمن میں یہ ہے، صدقہ جاریہ بیٹا بھی بنے گا، صدقہ جاریہ بیٹی بھی بنے گی. صرف وہ پہلو کہ ہم لوگ کیونکہ بیٹوں کو ترجیح دے دیتے ہیں، معاف کیجئے گا، جیسے مشرکین کا مسئلہ تھا یا باطل پرستوں کا اور لوگوں کا مسئلہ تھا، حضور نے اس کی اصلاح کی ہے کہ بیٹیوں کو ڈیگریڈ نہ کرو، بیٹیوں کا حق نہ مارو، بیٹیوں کو محروم نہ کرو. وہ حضور علیہ السلام نے توجہ دلا دی. باقی صدقہ جاریہ بیٹا بھی بنے گا، صدقہ جاریہ بیٹی بھی بنے گی. بھائی ان کے جسم کی بھی حاجات پوری کرو، حلال طریقے پر اجر ملے گا، مگر جسم سے بڑھ کر ان کی روح کی حاجات کو پورا کرو. ان کی دنیا کے لیے فکر کرو، ٹھیک ہے، جائز حدود میں ضرورت بھی ہے، مگر آخرت کی فکر کرو. اصل معاملہ کہاں کا ہے؟ آخرت کا ہے. اللہ وہ گھرانے مجھے اور آپ کو عطا فرمائے جہاں بیٹیوں کے ساتھ اس سے سلوک ہو، جہاں بیٹیوں کے ساتھ ظلم نہ ہو، ان کو محروم نہ کیا جائے، اور اللہ ایسے گھرانے میں عطا فرمائے کہ وہاں حلال ہو، حرام کا گزر نہ ہو، وہاں نکاح سادگی کے ساتھ ہو، مشرکانہ ہندوانہ رسومات اس میں نہ ہو، اور وہاں توجہ ایسے ہو کہ ہم نے اپنی اولاد کو صدقہ جاریہ بنانا، یہ ہماری سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔